जुमा 1 दिसंबर के सरबीन के साथ आदिल शाहजेब का सलाम। पिशावर यूनिवर्सिटी के करीब एक और शिद्दत पसंद हमला। इस तरह के हमले किस तरह रोके जा सकते हैं? तजिया कार ने कहा,
पाकिस्तान में ये हमले मेरे ख्याल में उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक अफगानिस्तान में सूरत हाल सही ना हो। अफगानिस्तान के अमन के साथ पाकिस्तान का भी जुड़ा हुआ है।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, उबैद मलिक से खबरें सुनिए। खैबर पख्तूनख्वा के दारुलहुकूमत पेशावर में महकमा ज़रई तौसी में आज सुबह शिद्दत पसंदों के एक हमले में 8 तलबा समेत 9 अफराद हलाक और 35 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर की तादाद तलबा से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान 3 हमला आवरों को हलाक कर दिया है। तफसील के साथ पेशावर से अजीज़ुल्लाह खान।
आज सुबह 3 हमलावर बुरका पहनकर एक ऑटो रिक्शा में पिशावर यूनिवर्सिटी के सामने महकमे ज़रात के दफ्तर पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड पर फायर किया और इमारत में दाखिल हो गए। इस इमारत में हॉस्टल के अलावा रिहायशी मकानात भी हैं। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई के लिए हमलावर 3 खुदकुश जैकटें, 12 दस्ती बम और IEDs भी साथ लाए थे। ये हमला कोई 8:30 और 9 बजे के दरमियान किया गया। हॉस्टल के 3 कमरों में दीवारों पर फायरिंग के निशान और जगह जगह खून बिखरा पड़ा था। हमलावरों ने अक्सर कमरों के दरवाजे तोड़ दिए थे।
पेशावर में पेश आने वाले दहशतगर्दी के इस हालिया वाकये पर IG खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा,
सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक पुलिस ऑफिसर जख्मी है और 2 आर्मी के ऑफिसर्स के जख्मी होने की इत्तला है। इस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद स्मॉल आर्म्स और एमुनिशन के अलावा 20 हैंड ग्रेनेड डेड बॉडी से रिकवर किए और 3 खुदकश जैकेट्स भी रिकवर किए जो कि वो ब्लास्ट ना कर सके, उनसे पहले उनको मार दिया गया।
तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में होने वाले दहशतगर्दी के इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से मुतसिल सरहदी शहर चमन में बम के एक धमाके में मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला एक बच्चा हलाक और एक ज़ख्मी हुआ है। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
ये धमाका चमन शहर में मसीही बिरादरी के कॉलोनी के मेन गेट के पास हुआ। चमन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के MS डॉक्टर अख्तर ने बताया कि धमाके के बायस मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला एक 7 साला बच्चा हलाक जबकि 5 साला एक और बच्चा जख्मी हुआ। सरकारी हुकाम के मुताबिक धमाके की नौयत और मुहरिकात के बारे में तहकीकात शुरू कर दी गई है।
ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने बांग्लादेश के दारुलहुकूमत ढाका में 30 साल में पहली मरतबा सैकड़ों हजारों की तादाद में मसीहियों से खिताब किया। इसके बाद पोप फ्रांसिस म्यांमार से नकल मकानी करके बांग्लादेश पहुंचने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के एक वफद से मुलाकात भी की है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप वजीर खारजा रेक्स टेलरसन को तब्दील करके उनकी जगह मौजूदा CIA के चीफ माइक पोम्पे को तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। तफसील के साथ जीशान जफर।
रेक्स टेलरसन और सदर ट्रंप के दरमियान खारजा पॉलिसी पर तनाजात मंजरे आम पर आते रहे हैं। इतलात के मुताबिक रेक्स टेलरसन ने एक निजी गुफ्तगू में सदर को अहमक भी कहा था। सदर ट्रंप और रेक्स टेलरसन के दरमियान शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात और ईरान के जौहरी प्रोग्राम समेत मुतअद्दद मौजूआत पर इख्तलाफात रहे हैं। ताहम अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट की तरदीद करते हुए व्हाइट हाउस का कहना है कि रेक्स टेलरसन अपना ओहदा संभाले हुए हैं और वजारत खारजा का कहना है कि ये अफवाहें दुरुस्त नहीं हैं। खबर रसां इदारे AP ने नाम जाहिर ना करने पर 2 व्हाइट हाउस एहलकारों के हवाले से दावा किया कि रेक्स टेलरसन को उनके ओहदे से हटाने के बारे में मंसूबाबंदी जारी है।
अक्वामे मुत्तहिदा के जंगी जराइम की तहकीकात करने वाले ट्रिब्यूनल का कहना है कि गुज़श्ता समात के दौरान साबिक फौजी अफसर के जहर पी लेने के वाक़े की तहकीकात की जाएंगी कि आया किस तरह से उनके पास अदालती कार्रवाई के दौरान जहर पहुंचाया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता समात के दौरान साबिक बोस्नियन फौजी अफसर ने अपनी 20 साल कैद की सज़ा के खिलाफ फैसला आने पर अदालती कार्रवाई के दौरान जहर पी लिया था जिससे उनकी हलाकत हो गई थी। अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से जारी की जाने वाली एक तहकीकाती रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि यमन में मौजूद बागी ईरानी मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसील के साथ तहमीना कुरैशी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर दागे जाने वाले मिसाइल ईरान में तैयार किए गए थे। अक्वामे मुत्तहिदा की इस तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आने वाले हकायक में कहा गया है कि ईरानी साक के मिसाइल हौसी बागियों तक किसने और कैसे पहुंचाए इसका तायुन होना अभी बाकी है। حوثی باغی یمنی حکومت اور سعودی عرب کی اتحادی افواج کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جبکہ ایران نے سعودی عرب اور امریکہ کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کہ ایران حوثی باغیوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے کو مسترد کرتے ہوئے اس بیان کی مذمت کی ہے۔
جنوبی انڈیا میں طوفان کے باعث بڑے پیمانے پر نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ اس طوفان کی رفتار 130 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی گئی ہے۔ ریاست تامل ناڈو اور کیرالا میں تقریباً 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں درخت گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، جبکہ کیرالا کے ساحلی علاقوں سے سینکڑوں مچھروں کے لاپتہ ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ جنوبی علاقوں میں لاکھوں گھروں میں بجلی کی ترسیل منقطع ہو گئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ طوفان اب مزید شدت اختیار کر چکا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد میں تو دھرنا ختم کر دیا، لیکن اس کے ایک دھڑے نے لاہور میں اب بھی دھرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر اس بارے میں سنیے گا پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا خصوصی انٹرویو۔ پہلے آتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ آج جبکہ پورے پاکستان میں عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، ملک میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں محکمہ زرعی توسیع میں آج صبح شدت پسندوں کے حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 8 طلبہ بھی شامل ہیں، اور 35 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ طلبہ کی ہے۔ یہ حملہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران تینوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ دھماکے عمارت میں آپریشن اور سرچ کے بعد ملنے والے دستی بموں کا ہے، جنہیں تلف کیا گیا ہے۔
محکمہ زراعت کی عمارت میں دھماکوں اور فائرنگ کا سلسلہ 2 گھنٹوں تک جاری رہا۔ حملہوروں کے پاس 3 خودکش جیکٹس اور 12 دستی بم تھے، جن میں سے بیشتر استعمال نہیں ہو سکے۔ آج صبح 3 حملہور برقعے پہن کر آٹو رکشہ میں پشاور یونیورسٹی کے سامنے محکمہ زراعت توسیع کے دفتر پہنچے، سیکیورٹی گارڈ پر فائرنگ کی اور عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ گیٹ میں داخل ہونے کے بعد 2 حملہور ایک راستے سے اور 1 حملہور دوسرے راستے سے عمارت کے اندر داخل ہوئے، جہاں انہوں نے فائرنگ کی۔ فائرنگ اور دھماکوں کے نشان دیواروں پر اور زمین پر گولیوں کے خول بعد میں نظر آ رہے تھے۔ ایک طالب علم صالح محمد نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ صبح اپنے ہاسٹل میں سو رہے تھے، جب اچانک انہوں نے فائرنگ کی آوازیں سنی۔
چھٹی کا دن تھا سر، زیادہ اسٹوڈنٹس گھر کو گئے ہوئے تھے، اور جو ادھر بچے ہوئے تھے وہ بھی سوئے ہوئے تھے۔ صبح 8:45 کے اوپر ایک دھماکے کی آواز ہم نے سنی، روموں سے جو باہر نکلتا تھا پھر وہ مر رہا تھا ادھر، اس کے اوپر انہوں نے وہ ایک جگہ پہ پوزیشن لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے وہ گرنیڈ پھینکا ہے، جس کی آواز سے سب بچے باہر نکلے اپنے روموں سے، پھر انہوں نے اپنی پوزیشن سے جو باہر نکلا ہے اسے مارا ہے۔ جب جو بچ گئے تھے وہ اپنے روموں میں واپس ہوئے، انہوں نے اپنے روم کو لاک کیا ہے۔ لاک کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایک روم کو توڑا ہے، دروازہ توڑا ہے، اندر داخل ہو کے پھر انہیں مارا ہے۔
انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا صلاح الدین محسود نے ایک اخباری کانفرنس میں بتایا کہ پولیس اور سیکیورٹی اہلکار حملے کے 3 سے 5 منٹس کے اندر پہنچ گئے تھے۔
ریپڈ ریسپانس ٹروپس پولیس کی جو ہیں وہ اور دیگر پولیس کے ادارے، اور ان کی بیکنگ میں فوراً ہی پاک آرمی کے ریگولر ٹروپس اور ان کی اسپیشل فورسز یہ پہنچ گئے۔ اندر آپریشن شروع ہوا، اور ایک جانب سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں سے لڑ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ہی بچوں کی ایویکویشن پہ بھی ان کی کنسنٹریشن مرکوز تھی۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا جاؤں کہ وہاں پر 2 ہاسٹل ہیں، ایک ہاسٹل ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ کا ہے اور ایک ہاسٹل تھا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کا۔ پہلے ہاسٹل پہ دہشت گرد پہنچ گئے تھے، اور دوسرے ہاسٹل کو سیکیورٹی فورسز نے ان کے پہنچنے سے پہلے کور کر لیا تھا۔
محکمہ زراعت توسیع کا یہ دفتر پشاور یونیورسٹی کے سامنے واقع ہے۔ اس محکمے میں طلباء کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں، اور یہاں آج چھٹی کی وجہ سے 50 سے 60 طالب علم موجود تھے۔ عام دنوں میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر پشاور اسلام زیب نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس کی جوابی کاروائی انتہائی مؤثر رہی ہے۔
اندر گئے اس کے بعد ان کے خلاف جب ہماری کیو آر ایف یہاں پہ پہنچی ہے تو ان کے خلاف ایکشن کیا، ان کو نیوٹرلائز کیا ہے۔ تھریٹ الرٹس تو ویسے جنرلی ہوتی ہیں، شیئر ہوتی ہیں، لیکن ایگزیکٹ تھریٹ الرٹ ایسا نہیں تھا کہ بلڈنگ کا، کہ ایگزیکٹلی یہاں پر کوئی واقعہ کا۔
یہ حملہ کوئی 8:30 اور 9 بجے کے درمیان کیا گیا۔ ہاسٹل کے 3 کمروں میں دیواروں پر فائرنگ اور جگہ جگہ خون بکھرا پڑا تھا۔ حملہوروں نے اکثر کمروں کے دروازے توڑ دیے تھے۔ اس حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کو قریب واقع خیبر ٹیچنگ ہسپتال اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پہنچایا گیا۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں آرمی پبلک اسکول اور چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی کے بعد یہ تیسرا ایسا حملہ ہے جس میں طلباء کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
آپ پشاور حملے پر ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ سن رہے تھے۔ اسی بارے میں میں نے اب سے کچھ دیر پہلے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کے عہدہ چھوڑنے کے بعد ہی پاکستان میں شدت پسند حملوں میں تیزی آئی ہے۔
نہیں، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو آپریشن کیا تھا اس میں جو وہ مرحلہ تھا، اس میں جو دہشت گرد جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنے مراکز بنائے ہوئے تھے اور کئی علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، خصوصاً شمالی وزیرستان کے تقریباً کا مکمل قبضہ تھا، اس طرح کرم میں، اس طرح اورکزئی میں، خیبر میں، ممن میں، تو وہ ضرب عزم کی وجہ سے یہ جو علاقے تھے یہ خالی کر دے گئے تھے اور ان کو کافی نقصان ہوا جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں، اور انہوں نے اپنی جو مراکز ہیں وہ افغانستان منتقل کر کے ڈیورنڈ لائن کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے۔ تو اس میں جو نئی جگہ پہ، اس طرح ایک جگہ پہ آپ چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ دوبارہ اپنے آپ کو فعال کرتے ہیں اور دوبارہ منظم کرتے ہیں، تو اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس میں دہشت گردی میں کچھ کمی آئی اور اس کے بعد پھر چونکہ پاکستان میں کوئی ایسے مراکز نہیں تھے یا کوئی براہ راست فوجی حملے کی یا فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ آئے، رد الفساد کے نیچے آئے، وہ اس طرح کے آپریشن شروع ہوئے۔ تو یہ جو پشاور میں حملہ ہوا ہے اور کوئٹہ میں اور اس سے پہلے پشاور میں ایک ڈی آئی جی صاحب کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ ان کی الرٹس میرے خیال میں کوئی میں نے پڑھی تھی کوئی 1.5 مہینہ پہلے کہ اس طرح ایک لہر آئے گی، اور اسی طرح اس میں کئی میں ان کو ناکامیاں ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ پولیس کے اور آرمی کے جو ایس پی آر وغیرہ نے جو پریس ریلیز وغیرہ آئے ہیں یا انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے، اس میں کئی ایسے گروہ جو ہیں پشاور اس کے اطراف میں، اسلام آباد کے اطراف، اس طرح لاہور کے علاقوں میں کچھ پکڑے بھی گئے ہیں۔
تو یہ ضرب عز بھی ہوا، رد الفساد بھی، آپریشن بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود اگر سچویشن، صورتحال اسی طرح رہی تو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟
جو اس پورے خطے میں ایک دہشت گردی کی ایک تحریک چل رہی ہے، وہ افغانستان میں بھی ڈیورنڈ لائن کے دوسرے سائڈ پہ بھی ہے، تو وہاں پر بھی داعش اور باقی جو مزاحمت کر رہی ہیں افغانستان کی موجودہ حکومت کے خلاف یا جو خارجی افواج ہیں ان کے خلاف، اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی آتے ہیں۔ افغانستان میں ایسے وہاں پر جگہ ہیں جہاں پر حکومت کی عملداری وغیرہ نہیں ہے، وہاں پر یہ اپنی مراکز بنا لیتے ہیں۔ پھر جو باقی ممالک ہیں وہ ان لوگوں سے استفادہ بھی کرتے ہیں، ان کو مالی امداد بھی مہیا کرتے ہیں، ان کو باقی بھی جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ مہیا کرتے ہیں، تو یہ پراکسی وار کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اور جب تک ریجنل لیول کے اوپر اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جائے گا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ حالات جو ہیں یہ اتنی جلدی پاکستان میں بھی سیدھے ہوں گے۔ پاکستان میں یہ حملے میرے خیال میں اس وقت جاری رہیں گے اور ان کے امکانات رہیں گے جب تک افغانستان میں صورتحال جو ہے وہ صحیح نہ ہو جائے، وہاں پر جو مزاحمت ہے وہاں پر اس کا خاتمہ نہ کیا جائے، تو افغانستان کے امن کے ساتھ پاکستان کا امن بھی جڑا ہوا ہے۔
اچھا بریگیڈیئر صاحب، کیا ابھی اس وقت جو پاکستان کے حکام ہیں، سٹیٹ ہے، کیا ان کی اسٹریٹجی غلط ہے یا حکمت عملی وغیرہ اس میں کوئی خامی ہے، کچھ اس میں درستگی کی گنجائش ہے؟
بالکل، اس کی دو طرح کی کمزوریاں ہیں۔ ایک تو پاکستان کے اندر داخلی جو حالات ہیں، خصوصاً جو سیاسی صورتحال ہے، ہماری حکومتیں جو ہیں وہ عدم استحکام کا شکار رہتی ہیں۔ آپ پچھلے اس حکومت کو ہی دیکھ لیں، ان کے تقریباً 4.5 سال پورے ہونے والے ہیں، لیکن ان کو اس طرح کی سٹیبلٹی یا ان کو اس طرح کا ایک استحکام نہیں ملا جس سے وہ توجہ دے سکیں۔ ابھی جو حالیہ یہاں پر آپ نے دیکھا اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، اس سے ریاست کی جو عملداری ہے وہ مزید کمزور ہو گئی ہے اور پاکستان کی ریاست کمزور ہو گئی ہے. اس میں وہ توانائی نہیں ہے, اس میں وہ عزم نہیں ہے کہ وہ ان قسم کے گروپوں کے خلاف کوئی ایکشن کر سکیں. تو بالکل نیشنل ایکشن پلان میں کئی چیزیں ایسے شامل ہیں جس کے اوپر مطلب ہے کہ حکومت بڑی کمزور رہی ہے. فاٹا کے اصلاحات کے اوپر کمزور رہی ہے, جو مدرسہ ریفارم ہے اس کے اوپر کمزور رہی ہے, یہاں تک کہ لاؤڈ اسپیکر جو ایکٹ ہے اس کو ہی وہ نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. تو یہ جب تک ہماری سیاسی صورتحال اس طرح رہے گی تو ہم جو ہے وہ کامیابی مکمل طور پہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے ان کو یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام نہ ہو, اور اگر ایک حکومت ہے اس کو کام کرنے دیا جائے, اس کو اس طرح ہلایا نہ جائے جس طریقے سے اس حکومت کو بھی کیا گیا, اس طرح پچھلے حکومت کی رہی ہے. دوسرا یہ کہ افغانستان میں پاکستان کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑے گی, اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج آنے چاہیے. اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو پھر ہمیں مطلب ہے کہ کوئی کاروائی کرنی پڑے گی, پاکستان کو کچھ نہ کچھ دکھانا پڑے گا.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد, جو کابل میں پاکستان کے ملٹری اتاشی بھی رہ چکے ہیں. خیبر پختونخوا کے ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پر یہ حملہ آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کے 3 سال بعد ہوا ہے. پاکستانی فوج نے شدت پسندوں کے خلاف پہلے آپریشن ضرب عصف کیا, پھر آپریشن رد الفساد. اس تناظر میں آج کے حملے سے کیا واضح ہوتا ہے؟ میں نے اسی بارے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا آج کے حملے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اثر نو منظم ہو رہی ہے, یا یہ کہ یہ حملہ ٹی ٹی پی کی مستقل چھوٹی بڑی کاروائیوں کا حصہ ہے؟
ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ حملے تو تواتر سے ہو رہے ہیں. حملوں میں یقیناً کمی آئی ہے. جو ٹارگیٹ تھے پہلے وہ بڑے ٹارگیٹ تھے, بڑے مشکل ٹارگیٹ تھے, ابھی سافٹ ٹارگیٹ آسان ٹارگیٹ کو وہ منتخب کرتے ہیں اور پھر جب بھی موقع ملتا ہے تو حملے کرتے ہیں. یعنی ان کی پسپائٹ ہوئی ہے. پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو ان کے قبضے میں ہو, اور ان میں سے اکثر افغانستان فرار ہو گئے ہیں, وہاں پہ ان کو پناہ ملی ہے. تو یہاں پر بھی ان کے لوگ موجود ہیں, سہولت کار بھی ہیں, حملہ کرنے والے بھی ہیں, اور ویسے بھی افغانستان سے پاکستان آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ تو حملے میرے خیال میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جلد ختم ہو جائیں گے اور یہاں پہ مکمل امن بحال ہوگا. یہ خطرہ ہمیشہ رہے گا کہ مختلف طرح کے حملے ہوں گے, مختلف شہروں میں ہوں گے. خاص طور پہ جو نشانہ ہے وہ اس وقت کوئٹہ اور پشاور میں ہے. پچھلے جمعے کو بھی پشاور میں اس طرح کا ایک حملہ ہوا تھا, اور ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس محمد اشرف نور اس حملے میں مارے گئے تھے. تو یہ حملے رکے نہیں ہیں بلکہ صرف کم ہوئے ہیں.
ریم اللہ یوسفزئی صاحب, پچھلے 3 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ کئی حملوں کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نہیں بلکہ اس سے کسی الگ نام کے دھڑوں نے قبول کی ہے. آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ اس وقت وہ کون سے دھڑے ہیں ٹی ٹی پی کے جو زیادہ سرگرم ہیں, اور کیا یہ سب ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں یا ان میں بھی آپس میں اختلافات ہیں؟
بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ان میں اختلافات اگر ہیں بھی تو یہ آپس میں تعاون بھی کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کی آپس میں کوئی جنگ ہوئی ہے یا کوئی انہوں نے اپنے لوگوں کی ٹارگیٹ کلنگ کی ہے دوسرے مخالف دڑے کی. تو جو ان کی بڑی تنظیم تحریک طالبان پاکستان جس کے سربراہ مولانا فضل اللہ وہ بھی موجود ہے, اس میں کچھ جڑے بندی ہوئی, جماعت الاحرار بنی, وہ بھی بڑی فعال تنظیم ہے. عبدالولی یا عمر خالد خوراسانی جو ان کا نام ہے وہ اس کے سربراہ ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی ان کے دڑے ہیں, اور یہ جو وزیرستان کے گروپ تھے ان کے اپنے دڑے ہیں جو خاص طور پہ افغانستان کے پکتیا پکتیجا اور خوست کے صوبوں میں ہیں, نندرہار کے صوبے میں ہیں. داعش جو ہے وہ اس میں اکثر سابقہ پاکستانی طالبان ہے, کچھ افغان طالبان بھی ہیں. تو ان کے بھی حملے ہو رہے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف بھی کر رہے ہیں, افغانستان کے خلاف بھی کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ اکیلے بھی اور مل کر بھی حملہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک حملہ ہوتا ہے تو ایک گروپ ذمہ داری قبول کرتا ہے, ساتھ میں کبھی کبھار ایک اور گروپ یا 2-3 گروپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ ان تینوں نے مل کر یہ کاروائی کی ہے.
رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, ٹی ٹی پی کو ختم کرنے کے لیے بڑا آپریشن کیا گیا تھا قبائلی علاقوں میں, تو وہاں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ امن آ گیا, پھر اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلے تھے مقامی لوگ وہ نقل مکانی کے بعد دوبارہ واپس وہاں چلے گئے. وہاں کیا اطلاعات ہیں, کیا صورتحال ہے اس وقت طالبان کی موجودگی یا طاقت کے حوالے سے؟
دیکھو, یہ جو پاکستان کا قبائلی علاقہ ہے یہاں پہ تو تقریباً ہر جگہ پر پاکستانی فوج موجود ہے. شوال کی وادی تھی, تیرہ میں دو تین چھوٹی وادیاں تھیں, راجگل, کچکول, خیبر ایجنسی میں, وہاں پر بھی پاکستانی فوج موجود ہے. شاید ایک جگہ ہے الواڑا منڈی شمالی وزیرستان میں, وہاں پہ شاید پاکستانی فوج نہیں ہے, لیکن فوج دعویٰ کرتی ہے کہ جس کے آس پاس پہاڑیاں ہیں, یہ پہاڑ کی چوٹیاں ہیں, وہاں پہ ان کے مورچے ہیں اور ان کی نگاہ میں ہے یہ سارا علاقہ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی جگہ, کوئی گاؤں, کوئی قصبہ پاکستانی طالبان یا کسی اور تنظیم کے قبضے میں ہو, اس لیے یہ افغانستان چلے گئے کہ یہاں پر ان کا رہنا ممکن نہیں تھا. البتہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ان کے لوگ موجود ہیں, یہ جو حملے ہوتے ہیں تو یہ ظاہر ہے اس کی پلاننگ ہوتی ہے, یہاں پہ ان کے لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کے لیے وسائل مہیا کرنا اور ٹرانسپورٹ اور اسلحہ جو بھی ہو, تو وہ یہاں پہ ان کے لوگ ہیں یا وہ افغانستان سے بآسانی آ سکتے ہیں. سہولت کا سلیپر سیل بھی ہیں, تو جب بھی جہاں پر حملہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ ان کے پاس مقامی وسائل بھی تھے, سہولت کار بھی تھے, اس لیے یہ حملہ ممکن ہوا. فوج اور پولیس کے ادارے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے کئی زیادہ حملوں کو وہ ناکام بنا چکے ہیں.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی. آج کے حملے میں ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو نشانہ بنایا گیا اور ہلاک ہونے والوں میں طلبہ بھی شامل ہیں. گزشتہ برس باچا خان یونیورسٹی پر حملہ کیا گیا, اس سے پہلے اسکولوں کو تباہ کرنے کا سلسلہ کئی برسوں تک چلتا رہا. میں نے کچھ دیر پہلے ناروے کی اوسلو یونیورسٹی سے وابستہ معاشرے میں شدت پسندی کے موضوع پر کام کرنے والی محقق ڈاکٹر فرد تاج سے بات کی اور ان سے جاننا چاہا کہ اب شدت پسند یونیورسٹی اور کالجز کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں.
یہ ہے کہ اس پہ تو مختلف طرح سے بات کی جا سکتی ہے, لیکن اسکول اور یونیورسٹی یا یہ جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں یہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ یہ آئندہ نسل تیار کرتی ہے, ان کے ذہن تیار کرتی ہے, اور ایک ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کریٹیکل ذہن بنا لے, ایک تنقیدی ذہن, ایسا ذہن جو کہ سوال اٹھائے, یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. تو ان پہ ہم لوگ کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا خوف کا ماحول پیدا ہو کہ کوئی سوال ہی نہ اٹھائے, اور بس جس طرح کے ایک جو ایک ڈومیننٹ ویو ہے جو کہ ایک اسٹیٹ میڈیا سے جو آ رہا ہے یا جو ایک خاص طبقے سے جو ایک بیانیہ آ رہا ہے بس وہی چلے, کوئی اس پہ سوال نہ ہوتا ہے. اب اگر آپ مشال خان کے کیس کو دیکھیں, انہوں نے بیانیے کو ہی کچھ سوال اٹھانے کی بات کی تھی نا, تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سوال اٹھانے کی صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے ہے. اس کے لیے دو طریقے مجھے لگتا ہے یہ استعمال کر رہے ہیں. ایک تو بالکل ہارڈ فورس ہے, یعنی یہ تشدد کرنا, مار دینا, قتل کر دینا. دوسرا اس میں ایک سافٹ سائڈ سے بھی چل رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں ہمارے صوبے میں بہت ساری یونیورسٹیاں بن گئی ہیں, لیکن ان یونیورسٹیوں میں ان کا ماحول کیسا ہے؟ وہ تبلیغ سے کلاس شروع ہوتی ہے اور وہی بس ایک نریٹو ہے, آپ اس سے باہر نہیں جا رہے. مطلب ہر ایک چیز کو اسلام کے ایک خاص بیانیے کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں.
تو اگر شدت پسندوں کی یہ جنگ نوجوانوں کے ذہنوں کے لیے بھی ہے تو حکام اس کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟
حکام سے آپ کی مراد کون ہے, کس کی بات کر رہے
ہیں؟ حکومت کی بات کر رہے ہیں, سیکیورٹی اداروں کی بات کر رہے ہیں, لیکن مینلی جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے.
ان کا یہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دہشت گردوں کی پالیسی جو ہماری ریاست کی ہے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کی, اس کو بدلنا پڑے گا. آپ نے راولپنڈی اسلام آباد میں وہ نظارہ تو دیکھ لیا نا کہ کس قدر شدت پسند جنونی لوگ آئے تھے اور ہمارے جرنیل ان کو پیسے بانٹ رہے ہیں, تو ایسے تو نہیں چلے گا اگر آپ یہ.
ہاں لیکن ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, ریاست جو ہے وہ تو بار بار اس سے انکار کرتی رہی ہے. آپ کے بقول جو ریاست کی پالیسی ہے, یہ تو ریاست کی تو پالیسی ہے ہی نہیں. جس طرح پاکستان فوج کہتی ہے کہ انہوں نے آپریشن ضرب عصب کیا, آپریشن رد الفساد کیا شدت پسندوں کے خلاف, تو ان کا تو یہ موقف ہے.
ان کا ایک وہ جو کہتے ہیں وہ اور چیز ہے اور جو کرتے ہیں وہ اور چیز ہے. مجھے یہ بتائیں انہوں نے اتنے آپریشن کیا, کون سے طالبان کمانڈر کو انہوں نے مارا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی کروں گی, اور وہ یہ ہے اب جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا, یا تو یہ چھوڑ دیں سیاست یا پھر کھل کے بتائیں کہ یہ کون کر رہا ہے اور صحیح لائے عمل تیار کرے. تو یہ اب وے فارورڈ یہی ہے.
اچھا, آپ کا تعلق بھی ڈاکٹر فرتاج آکاش خیبر پختونخوا سے، آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کیا سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہاں طلبہ اسٹوڈنٹس نے مختلف معاملات کے کئی کئی پہلو اور ان پر مختلف آراء کو دیکھ کر اب زیادہ سوالات اٹھانے شروع کر دیے؟ کیا یہ ایک خطرہ ہے شدت پسندوں کے لیے؟
ہاں یہ بالکل ہے، سوشل میڈیا سے تو فرق تو کافی پڑا ہے نا، لوگ اب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے معلومات ان کو مل رہی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ احساس تو اب لوگوں کو ہو گیا ہے کہ ریاست کا جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ امن، اپنے شہریوں کو امن دینا، اور اس کے بعد دوسرے حق ہے، تعلیم ہے، صحت کا ہے۔
یہ تھیں اوسلو یونیورسٹی سے وابستہ محقق ڈاکٹر فرد تاج، جنہوں نے سوال اٹھایا کہ حکومت سے کیا مراد ہے، اور یہی سوال پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے بھی اپنے انٹرویو میں اٹھایا کہ ریاست سے کیا مراد ہے، کون شامل ہے ریاست میں۔ رانا ثناء اللہ کا خصوصی انٹرویو سیربین میں آگے چل کر سنیے گا، سیربین ابھی جاری ہے۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامنے؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے پی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبناز۔
آئندہ سال ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے ڈراس آج ماسکو میں نکالے جا رہے ہیں۔ عالمی کپ میں 32 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ جرمنی دفاعی چیمپئن ہے، روس میزبان ہونے کے ناطے شرکت کرے گا، جبکہ دیگر 31 ٹیموں نے کوالیفائنگ راؤنڈ کے ذریعے ورلڈ کپ میں رسائی حاصل کی ہے۔ نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ویلنگٹن میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن آج کھیل کے اختتام پر اپنی پہلی اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 85 رنز بنائے ہیں، لیکن ویسٹ انڈیز کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے نیوزی لینڈ کو مزید 49 رنز درکار ہیں اور پہلی اننگز میں اس کی 8 وکٹیں باقی ہیں۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 134 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ کیرن پال نے سب سے زیادہ 42 رنز بنائے، کریگ بریتھویٹ 24 اور ڈوریچ 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے ویگنر نے 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشز سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے ایڈیلیڈ میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ ہے جو گلابی گیند کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ نے اس میچ کے لیے 12 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب میزبان ٹیم نے دوسرے ٹیسٹ کے لیے ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں اس وقت آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ادھر انڈیا اور سری لنکا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے دہلی کے فیروز شاہ کوٹلا اسٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے۔ گولف میں 14 بڑے مارکوں کے فاتح ٹائیگر وڈس نے ورلڈ چیلنج ٹورنامنٹ میں 3 شاٹس کی برتری حاصل کر لی ہے۔ وڈس کی 9 ماہ بعد کھیل میں واپسی ہوئی ہے، وہ کمر کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ برسبین میں کل آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں رگبی ورلڈ کپ کا فائنل کھیل رہی ہیں۔ انگلینڈ نے 22 سالوں میں پہلی بار رگبی ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ 5 مرتبہ کی ورلڈ باکسنگ چیمپئن میری کوم نے انڈین باکسنگ ایڈوائزر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کھیلوں کے وزیر راجیہ وردھان سنگھ کا کہنا تھا کہ فعال کھلاڑی اس عہدے کے اہل نہیں ہیں۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبناز سے۔ ایران کے صدر حسن روحانی 3 دسمبر کو چابہار بندرگاہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے پہلے فیز کا افتتاح کریں گے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ سیربین کے اگلے حصے میں سنیے گا۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا، اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبید ملک۔
سعودی صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے میں آج صبح شدت پسندوں کے حملے میں 8 طلبہ سمیت 9 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ پاکستان کے افغان سے متصل سرحدی شہر چمن میں ایک بم دھماکے میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں روہنگیا مسلمانوں کے ایک وفد سے ملاقات کی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو تبدیل کر کے ان کی جگہ موجودہ سی آئی اے کے چیف مائک پومپے کو تعینات کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کی جانے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ یمن میں موجود حوثی باغی ایرانی اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ حال ہی میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اسلام آباد میں دیا جانے والا دھرنا 22 دن کے بعد ختم تو ہو گیا، تاہم اسی جماعت کا ایک دھڑا اب بھی لاہور میں دھرنا دیے بیٹھا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہوں۔ اسی بارے میں نامہ نگار شفیع نقی جامعی نے رانا ثناء اللہ سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ زاہد حامد کا استعفیٰ تو ایک طرف، آپ سے ٹی وی پر ایمان ثابت کرنے کے مطالبے کیا ناجائز نہیں ہیں؟
دیکھیں، جو اسلام ہم نے پڑھا ہے، جو جس حد تک جو ہے وہ اللہ کے دین کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھے ہیں یا ہم نے پڑھا ہے، تو یہ تو کسی کو حق نہیں ہے۔ نہ مجھے حق ہے کہ میں آپ کے ایمان کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کروں، نہ آپ کو حق ہے، اور یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی فرمائے گی روزے محشر کو کہ کس کا ایمان جو ہے وہ کتنا کامل تھا۔
درسی کتب اور سلیبس بورڈ میں ان تنظیموں کے نمائندوں کو شامل کرنا، لاؤڈ سپیکر کی اجازت وغیرہ، کیا یہ سب مطالبات تسلیم کر کے آپ ریاست کو ان شدت پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر رہے؟
نہیں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پر پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نیور ایور سائنڈ اینی ایگریمنٹ۔ اگر کوئی ہے کسی کے پاس تو وہ میرے سائن یا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کسی کے سائن دکھائے۔ ہاں، ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم بعض معاملات کے اوپر جہاں پہ ضروری ہے ان کے مطابق ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں، اور جو چیز ہم جائز سمجھیں اس کو کرتے بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری جو بات ہوئی تھی یہاں لاہور میں، جو انڈرسٹینڈنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایگریمنٹ وہ ایک ہی ہے جو سائن ہوا ہے وہاں پہ اسلام آباد میں، اور اس میں صرف پنجاب کے متعلق لکھ دیا گیا کہ جی پنجاب میں جو تسلیم ہوا ہے وہ من و ان اسی اوپر امن ہوگا۔ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو بھی گورنمنٹ ہر سال نصاب میں کوئی تبدیلی کرتی ہے یا کوئی بناتی ہے، تو اس کو پوری طرح سے انشور کرنے کے لیے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کو سب سے ہم اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ریویو کہہ لیں یا ویو کہہ لیں، وہ ہم لیتے ہیں۔ لیکن جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ گورنمنٹ ہے، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ریکمینڈیٹری ایک فیز ہے، اس میں سے آپ جس چیز کو آپ بہتر سمجھیں اس کو ایکسیپٹ کریں، جس کو نہ سمجھیں وہ نہ کریں۔ اور اسی طرح سے جو لاؤڈ سپیکر کا قانون ہے، اس کے اوپر بھی ہمارے سامنے اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ جی یہ سارے ملک میں تو نہیں ہے، نہ کے پی کے میں ہے، نہ سندھ میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، وہاں پہ تو اذان کے لیے جو ہے وہ دونوں اطراف جو ہے وہ لگانے کے لیے جو ہے وہ ہارن جس کو کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر کا اجازت ہے، لیکن آپ کے ہاں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ صرف عربی خطبے، جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اور اذان، اس کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ نہ صرف تحریک لبیک کے لوگوں نے بلکہ تقریباً تمام علماء اکرام نے، وہ بھی ہم نے کہا کہ یہ ایک کمیٹی آپ کے ساتھ بیٹھے گی، اس کو سارا ہم کنسیڈر کریں گے، اور اگر آپ انشور کریں کہ اس کا استعمال صرف عربی خطبے اور اذان کے لیے ہوگا، تو پھر ہم اس کو ریکمینڈ کریں گے چیف منسٹر صاحب کو، فیصلہ چیف منسٹر نے کرنا ہے۔
یہ دھرنا اور اس کے بعد ریاست کی جانب سے ان شدت پسندوں کے بیانیے کے سامنے جھک جانا، کیا یہ سب نیشنل ایکشن پلان کے خلاف نہیں ہے؟
نہیں، ریاست آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ ریاست کیا صرف گورنمنٹ ہوتی ہے؟ ریاست صرف گورنمنٹ نہیں ہوتی، ریاست میں تمام ادارے ہوتے ہیں، اس میں عدلیہ بھی ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، اس میں سول سوسائٹی بھی ہوتی ہے، اس میں آج میڈیا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو ادارے ہیں وہ جو ہے وہ جب ملتے ہیں تو پھر ایک ریاست وجود میں آتی ہے، گورنمنٹ اس کا ایک پارٹ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب باقی تمام جو ادارے ہیں وہ 5 ہیں یا 6 ہیں، وہ سب مل کے اس شے پہ بیٹھے ہوں کہ گورنمنٹ کو جناب اس جگہ پہ جو ہے نا یہ پھنسانا ہے, اور پھنسا کے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو جو ہے نا اس کو جو ہے وہ خوار کرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ جب آپ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ہمارا یہ تھا کہ آپ ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کریں, کیونکہ اس میں جو ہے وہ خرابی لائے گا, اس سے نقصان ہوگا, اور یہ سارے لوگ یہ دیکھیں ارد گرد یہ بیٹھے ہیں اسی مقصد کے لیے, یہ اسے نقصان میں یہ ایک نیا ماڈل ٹاؤن ہمارے لیے بنائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ ان 21 دنوں میں کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی جو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی تھی؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ یہ دھرنے والے مضبوط ہوں اور گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی ایکشن کرے, وہاں پہ لاشیں گریں اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ فارغ ہو جائے؟
آپ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا خصوصی انٹرویو سن رہے تھے. ایران کے صدر حسن روحانی 3 دسمبر کو چابہار بندرگاہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے پہلے فیز کا افتتاح کریں گے. بتایا جاتا ہے کہ اس تقریب میں انڈیا اور افغانستان کے سینئر وزراء بھی شریک ہوں گے. گزشتہ برس انڈیا, ایران اور افغانستان نے ایک بین الاقوامی راہداری قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. انڈیا اس راستے کو افغانستان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے, لیکن اس پروجیکٹ پر پاکستان کو تشویش ہے. دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم.
انڈیا نے افغانستان کو 11 لاکھ ٹن گندم امداد کی شکل میں دینے کا وعدہ کیا ہے, بالکل فری. یہ گندم سمندر کے راستے ایران کے چابہار بندرگاہ پہنچایا جا رہا ہے اور وہاں سے اسے ٹرکوں میں لاد کر افغانستان لے جایا جائے گا. پہلی قسط روانہ کرتے وقت انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا تھا,
The wheat that is leaving the Indian shores today is a gift from the people of India to our Afghan brothers.
پہلی قسط افغانستان پہنچ چکی ہے. آسان راستہ تو پاکستان سے ہو کر جاتا ہے, لیکن دونوں ملکوں کے تعلقات کچھ اس نہج پر ہیں کہ اس کے دروازے فی الحال بند ہیں, اس لیے بحیرہ عرب کے راستے بائی پاس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. انڈیا, ایران اور افغانستان نے مئی 2016 میں ایک بین الاقوامی راہداری قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا.
لاسٹ ایئر ان مے وین آور لیڈرز میٹ ان تہران, دے جوائنٹلی ٹک دی ڈیسیژن ٹو اسٹیبلش این انٹرنیشنل ٹرانزٹ اینڈ ٹرانسپورٹ کوریڈور بٹوین دی 3 کنٹریز, دیٹ از انڈیا, افغانستان اینڈ ایران.
انڈیا کے لیے یہ وسطی ایشیا, روس اور یہاں تک کہ یورپ تک رسائی حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے. چابہار بندرگاہ کو ریل نیٹ ورک سے جوڑنے کی بھی تجویز ہے اور اس میں بھی انڈیا مدد کرے گا. اس کے علاوہ چابہار بندرگاہ کی گنجائش بھی بڑھائی جائے گی, لیکن اس پورے پروجیکٹ پر پاکستان میں خدشات ہیں. پاکستان مانتا ہے کہ انڈیا افغانستان میں مداخلت کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ افغانستان کی حکومت اس کے زیر اثر رہے تاکہ پاکستان کو دونوں سرحدوں پر گھیرا جا سکے. انڈیا کا موقف ہے کہ افغانستان سے اس کے تاریخی رشتے ہیں اور وہ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وہاں امدادی کاموں میں حصہ لے رہا ہے. لیکن امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے بین الاقوامی راہداری کا پروجیکٹ کچھ خطرے کا شکار ہوا ہے.
To confront the Iranian regime's hostile actions and to ensure that Iran never acquires a nuclear weapon.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے جوہری معاہدے کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ایسا ہوا تو ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والی بین الاقوامی کمپنیاں پھر پابندیوں کی زد میں آ سکتی ہیں, اور ان کمپنیوں کے بغیر اس پروجیکٹ کو عملی شکل دینا مشکل ہوگا. اس لیے تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ غیر یقینی کے اس ماحول میں ایران چین کی طرف دیکھ رہا ہے, جو انڈیا کے لیے زیادہ اچھی خبر نہیں ہے. انڈیا کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے, اسے افغانستان پہنچنا ہے لیکن پاکستان ہو کر جا نہیں سکتے, اور نئے راستے میں بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
چابہار پورٹ پر آپ نے تفصیلی رپورٹ سنی. سوال یہ ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے؟ انڈیا اسے صرف کاروبار اور امدادی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا اس کے اسٹریٹیجک عزائم بھی ہیں؟ دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم نے ہی یہی سوال اسٹریٹیجک امور کے ماہر سشانت سرین سے کیا.
تو ایک اسٹریٹیجک اہمیت بھی ہے اس کی, اور ایک کنیکٹیویٹی کی بھی ہے. اسٹریٹیجک اس لحاظ سے کیونکہ افغانستان کے جو سارے رستے ایک زمانے میں تھے وہ پاکستان کے تھرو تھے, لیکن اور پھر کیونکہ افغانستان کی نربھرتا تھی پاکستان کے اوپر, تو پھر وہ دباؤ میں بھی آتے تھے. اب ان کی اگر آپ ٹریڈ کا پیٹرن دیکھیں تو کافی حد تک پاکستان کے اوپر ان کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ کافی حد تک ختم ہوئی ہے, اور اگر ایک بار یہ والا رستہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ جو ایک اسٹرینگلڈ ہولڈ ہے پاکستان کا افغانستان کے اوپر, وہ بھی کافی حد تک ختم ہو سکتا ہے.
تو انڈیا اس کوریڈور سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس کا انٹرسٹ اسٹریٹجک ہے یا کمرشل؟
دیکھیے, جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے تو ایم بہت کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے 5000 سال سے اگر جو بر صغیر ہے وہاں پر اگر انسٹیبلٹی پھیلتی ہے تو وہ افغانستان کے تھرو پھیلتی ہے. اگر افغانستان سٹیبل رہتا ہے اور ایٹ پیس ود اٹ سیلف رہتا ہے تو پھر وہ انسٹیبلٹی نہیں پھیلتی اور یہ خطہ بھی جو ہے یہ کافی سٹیبل رہتا ہے.
اچھا, جو ریجنل اسٹیبلٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے دونوں طرف ایک طرح سے بیٹھ جائے اور فرینڈلی حکومت افغانستان میں ہو.
نہیں, یہ زیادہ تر پاکستان میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ ایک لحاظ سے پاکستان کو انسرکل کیا جا رہا ہے. دیکھیے, ابھی تک جب تک یہ نئے راستے نہیں بنے تھے, اور اب کیول ایران والا راستہ نہیں ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ جو لاپس لزولی کوریڈور کی بات ہو رہی ہے تو افغانستان میں نارتھ کے تھرو بھی وہ اپنی رسائی پوری کر رہے ہیں. ٹرینز بھی آئی ہیں چین سے افغانستان کے اندر سینٹرل ایشیا کے تھرو. تو یہ جو ایک فیکٹر ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اب مدعا یہ ہے کہ پاکستان کا یہ ماننا کہ ہم ان کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ان کا ایک پیرانویا ہے. اس میں ریالٹی جو ہے وہ شاید اتنی نہیں ہے جتنی پاکستانی مانتے ہیں.
تو اگر یہ کوریڈور کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ کتنی بری خبر ہے؟ اسے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟
جس طریقے سے اثر انداز ہونا چاہ رہے تھے افغانستان کے اوپر وہ نہیں ہو پائیں گے. تو ایک تجارتی دھکا بھی لگے گا ان کو, اور ایک لحاظ سے جو سامرک طور پر جو ایک دھچکا ہے وہ بھی اس میں لگے گا. کیونکہ اگر آپ کا انفلوئنس ختم ہو رہا ہے یا بہت حد تک کم ہو گیا یا اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ وہاں پر وہ سب نہیں کر پائیں گے, یا جو آپ کے اسٹریٹجک عزائم تھے وہاں پر وہ اس لحاظ سے پورے نہیں ہو پائیں گے جس لحاظ سے آپ کرنا چاہتے تھے.
اگر صدر ٹرمپ ایران کی نیوکلیئر ڈیل کینسل کر دیتے ہیں یا ایران پر کوئی نئی پابندیاں لگ جاتی ہیں تو انڈیا کے لیے بھی کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ پروجیکٹ ایک طرح سے پھر خطرے میں پڑ جاتا ہے.
دیکھیے, ابھی تک ایک لحاظ سے ہم نے ایک پریگمیٹزم دیکھا ہے امریکہ میں. میرے خیال امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایک تو بھارت کی اپنی مجبوریاں ہیں, بھارت کی اپنی اسٹریٹجک نیسیسٹیز ہیں, دوسری چیز یہ کہ بھارت کے اپنا ایک ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ. اب اس میں کچھ حد تک تو امریکہ اثر انداز ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے سینکشنز لگائی تو پھر ہم کو یہ تولنا پڑا کہ اگر ہم $100 بلین کی تجارت امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں اور ایران کے ساتھ ہماری ٹوٹل تجارت 12-14 بلین کی ہے تو وہ جو بیلنس ہے وہ تو پھر آپ جو نو اس کو مینٹین نہیں کر پائیں گے. تو آپ کو ایک لحاظ سے امریکہ کی جو امپورٹنس ہے اس کو آپ درکنار نہیں کر سکتے. ابھی تک ایٹ لیسٹ تو ایک پریگمیٹزم کا مظاہرہ ہو رہا ہے. آگے چل کر وہی رہتا ہے یا ایک اور بڑی سخت گیر طریقے کی پالیسی اڈاپٹ کی جاتی ہے, یہ کہنا ابھی مشکل.
یہ تھے اسٹریٹیجک امور کے ماہر سشانت سرین. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایچ آئی وی ایڈز کے خلاف آگاہی بڑھانے کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے مطابق 1.5 لاکھ کے قریب افراد اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے, جبکہ اصل تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ادارہ کے مطابق یورپ اور ترقی یافتہ ممالک میں ایڈز کے مرض میں کمی آ رہی ہے, جبکہ پاکستان میں صورتحال اس کے برعکس ہے, جس کی بڑی وجہ لوگوں میں آگاہی کا فقدان ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے کے ساتھ نازیہ گلزار.
اقوام متحدہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر 3.5 کروڑ سے زائد افراد ایچ آئی وی ایڈز میں مبتلا ہیں. ادارے کے مطابق 2016 میں قریباً 10 لاکھ ایڈز سے متاثرہ افراد کی اموات ہوئی تھیں. پاکستان میں ایڈز کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم کردہ ادارے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق پاکستان میں ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے. پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر جاوید اکرم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مغربی دنیا میں ایڈز کم ہو رہا ہے, جبکہ پاکستان میں یہ مرض تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے.
عالمی سطح پہ کافی حد تک اس میں کنٹرول پایا جا چکا ہے, خاص کر ڈیولپڈ ورلڈ میں, لیکن پاکستان میں ابھی بھی انکریز ہو رہا ہے, اور پاکستان میں اس کا رپورٹنگ کا نظام بھی فعال نہیں ہے, اس لیے انڈر رپورٹنگ ہے. تقریباً 1.5 لاکھ سے 3 مریض اس وقت رپورٹڈ ہیں,
لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے, 4 سے 5 گنا اس سے زیادہ ہوگی.
انہوں نے مزید کہا کہ اس وائرس کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ عوام میں آگہی کی کمی ہے. دوسرے ملکوں میں متاثرہ افراد محفوظ طریقے استعمال کرتے ہیں, جس کے باعث وہ دوسروں میں اس کا وائرس پہنچانے کا سبب نہیں بنتے. اس کے علاوہ وہاں سکریننگ کا کارگر نظام نافذ ہے, جس کی وجہ سے مریضوں کی فوری تشخیص ہو جاتی ہے, جبکہ ان کے مطابق پاکستان میں صورتحال اس کے برعکس ہے.
اس کی رپورٹنگ کا نظام بھی فعال نہیں ہے, اور کیونکہ یہ ایک سٹیگمٹائزڈ بیماری ہے, لوگ رپورٹ بھی نہیں ہونے دیتے.
گزشتہ روز کوئٹہ میں ایڈز کے حوالے سے آگہی پروگرامز کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر صوبائی سطح پر ایڈز کنٹرول پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر نور احمد قاضی نے کہا کہ بلوچستان میں 3,500 کے لگ بھگ افراد ایچ آئی وی ایڈز کا شکار ہیں, جن میں سے 800 کے قریب رجسٹرڈ مریض ہیں.
ایڈز کا علاج باقاعدہ اچھا ہو رہا ہے, 93% سکسیس ریٹ ہے. بلوچستان میں ایڈز کے مریضوں کا علاج بھی مفت ہے, ان کے ٹیسٹ بھی مفت ہیں, ان کو سوشل سپورٹ بھی ہم دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے پہلے ایڈز کی جو بلوچستان میں رجسٹر تعداد تھی 400 کے قریب تھی, ابھی 800 پہ پہنچ گئی.
اس سے قبل پاکستان جرنل آف میڈیکل ایسوسی ایشن اپنے شمارے میں شائع ہونے والے ایک تحقیقی مقالے میں یہ نتیجہ اخذ کر چکا ہے کہ پاکستان میں ایڈز کا مرض وبائی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے, اور اگر اس جانب فوری توجہ نہ دی گئی تو اس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا. نیشنل ایڈز ٹرسٹ کی چیف ایگزیکٹو ڈیبورا گولڈ کہتی ہیں کہ برطانیہ میں ایچ آئی وی کے مرض کی تشخیص میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے افریقی ممالک, خصوصاً کم وسائل والے علاقوں میں رسائی ممکن بنانی ہوگی. طبی ماہرین کے مطابق ایڈز کا مرض ایک وائرس ایچ آئی وی کے ذریعے پھیلتا ہے, جسے جسمانی مدافعتی نظام ناکارہ بنانے والا وائرس بھی کہا جاتا ہے. عام طور پر یہ جنسی بے راہ روی ایڈز کے وائرس سے متاثرہ سرنج اور سوئیاں دوبارہ استعمال کرنے, وائرس سے متاثرہ اوزار کا استعمال اور سرجری کے دوران استعمال ہونے والے آلات سے کسی فرد میں منتقل ہو سکتا ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
اب سنتے ہیں ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے.
برازیل ہو گیا, جرمنی ہو گیا, یہ ٹیمز آپ کی فیورٹ ہوں گی.
پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ نہیں ہو رہی, کیا یہ ٹیررزم کم ہو گئی کیا؟ دس از ناٹ دی جاب آف دی کرکٹرز.
میجورٹی آف دی ٹورنامنٹ اویلیبل ہوں, اور بی جو پاکستان آنے کو اوپن ہوں.
ورلڈ کپ فٹ بال کے ڈراز کا اعلان, پاک بھارت تعلقات کی کشیدگی, لیکن نزلہ صرف کرکٹ پر ہی کیوں گرتا ہے؟ اور پی ایس ایل کی نئی ٹیم, ملتان سلطانز کے بلند ارادے. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. آئندہ سال روس میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں شریک 32 ٹیموں کی لائن اپ مکمل ہو چکی ہے, اور عالمی مقابلے کے ڈراز آج ماسکو میں نکالے جا رہے ہیں. روس میزبان ہونے کے ناطے ورلڈ کپ کھیلے گا, جبکہ دیگر 31 ٹیموں نے کوالیفائنگ کا مرحلہ طے کیا ہے. میں نے ورلڈ کپ میں شریک ٹیموں کی قوت, حکمت عملی اور اسٹار کھلاڑیوں کے بارے میں جاننے کے لیے زحمت دی تجزیہ کار ریحان الحق کو. ریحان الحق سے میرا پہلا سوال تھا کہ عالمی کپ میں وہ کون سی ٹیمیں ہیں جنہیں فیورٹ کا درجہ حاصل رہے گا؟
برازیل ہو گیا, جرمنی ہو گیا, یہ ٹیمز آپ کی فیورٹ ہوں گی. ارجنٹینا کی کوالیفیکیشن کیمپین اتنی اچھی نہیں رہی, یہاں تک کہ پچھلے ایک سال میں ان کے کمپیٹیٹو میچز کے اندر میسی کے علاوہ کسی اور پلیئر نے گول نہیں کیا. ڈارک ہارسز کی بات کریں, اس میں ایک ٹیم ہے جس کو سب आपको देखना पड़ेगा वो है बेल्जियम। सबसे इंजॉयबल टीम बेल्जियम हो सकती है, लेकिन क्या वो फेवरेट्स हैं? डार्क हॉर्सेस हैं, फेवरेट्स नहीं है। फ्रांस एक ऐसी टीम है जिसको रेट करना चाहिए, जितना यंग टैलेंट फ्रांस ने प्रोड्यूस किया है पिछले 4-5 साल में, जिस तरह के उनके प्लेयर्स उभर कर सामने आए हैं। पॉल पॉगबा हैं, एंगोलो कांटे हैं, जो उनकी मिडफील्ड को स्ट्रेंथ देते हैं। आगे उनके अगर आप प्लेयर्स देखें तो अनकाउंटेबल नेम्स आ जाते हैं। आप देखें कि एंथनी मार्सियल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलते हैं, उनको चांस भी नहीं मिलता फ्रांस के लिए खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एम्बापे हैं, डेम्बेले हैं, ग्रिएजमैन है उधर। तो उधर फ्रांस के पास बहुत ऑप्शंस हैं। जीरू और लकाजेट जैसे प्लेयर जो हैं उनको शायद प्लेइंग टाइम भी उतना ना मिले। तो फ्रांस मेरे ख्याल में एक जो टीम है उसको देखना होगा। जर्मनी अभी भी आपको लगता है कि काफ़ी उनके पास ऑप्शंस हैं, तो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो, और रशिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, एक तो वो आदि भी हैं इन तरह की कंडीशन में खेलने के लिए। एक टीम जो इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी सरप्राइज स्प्रिंग कर सकती है, हमेशा इंग्लैंड अपने आप को फेवरेट समझता है, ये पहला या दूसरा वर्ल्ड कप होगा शायद जब वो अपने आप को फेवरेट्स नहीं समझ रहे, लेकिन उनकी जो टीम है वो यंग है और इस टीम के अंदर पोटेंशियल है कि वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक जा सकते हैं, और उसके बाद कोई पता नहीं होता आपको।
रेहानुलक से मैंने पूछा कि यूरोपीय टीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है। इटली आलमी कप से बाहर हो चुका और गुज़िश्ता आलमी कप में स्पेन नॉकआउट मरहले तक नहीं पहुंच सका था, तो क्या इस बार उसमें दमखम बाकी है?
जहां तक इटली की बात की जाए तो इटली टीम इतनी अच्छी नहीं थी, ऑन पेपर भी उतनी अच्छी टीम नहीं थी। ऑल्दो स्वीडन से हारना एक उनके लिए जो है हार्ड पिल टू स्वॉलो है। बुफोन का करियर का बहुत ही खराब एंड हुआ है। आप एक्सपेक्ट करते थे कि एटलीस्ट बुफोन को एक वर्ल्ड कप में फेयरवेल मिलेगा, लेकिन वो क्वालिफाई भी नहीं कर सके। स्पेन का अब वो सिस्टम नहीं रहा, स्पेन का जो अरूज था वो उस तरह नहीं रहा, लेकिन उनकी जो राइज है उसका सूरज गरूब नहीं हुआ। 2006 के बाद जैसी उन्होंने टीम बनाई है, काफी टैलेंट उन्होंने प्रोड्यूस किया, तो स्पेन की अभी भी टीम बड़ी अच्छी है। लोपेटेगी के अंदर जो उनके नए मैनेजर हैं उनके अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी ठीक रही हैं। पोर्चुगल की टीम यूरो तो वो जीत गए और वो बड़ी एक अमेजिंग अचीवमेंट थी, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। पोर्चुगल की अगर आप ऑन पेपर टीम देखें तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं नजर आती है आपको इस वक्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी जो एज है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो उनके ऊपर रिलायंस उस तरह से नहीं कर सकते पोर्चुगल जो कि 3-4 साल पहले या 2 साल पहले तक कर सकते थे। तो एक तो वो इशू है, वो भी आपने देखा है कि वो हमेशा क्वालिफिकेशन के अंदर जो वो प्लेऑफ्स के रास्ते से ही आते हैं। जहां तक बाकी यूरोपियन टीम्स की बात है, जर्मनी हमेशा जो है वो फेवरेट्स में रहती है। जर्मनी की जिस तरह फुटबॉल ग्रो की है जो 2002 के बाद उन्होंने अपना स्ट्रक्चर रिवैम्प किया था, उसके बाद से अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो हर वर्ल्ड इवेंट के सेमीफाइनल फाइनल में वो खेल रहे होते हैं।
रेहानुलक से मेरा आखिरी सवाल था कि बड़े खिलाड़ियों में इस बार कौन अपना रंग जमाएगा? रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार तो है ही, क्या उनके होते हुए किसी और का चिराग भी जलेगा?
नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी की तो हमेशा बात होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अभी बड़े यंग हैं, जिनको इतना फॉलो नहीं किया लोगों ने। उनमें जो प्लेयर्स हैं जो मैं देखता हूँ इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हुए, किलियन एम्बापे अगर फिट रहते हैं फ्रांस के तो आप देखेंगे वो वर्ल्ड कप में शाइन करेंगे। ब्राज़ील की बात करते हैं तो गैब्रियल हेसोस हैं, वो बहुत उनसे उम्मीदें हैं। केविन डी ब्रुइने ऑलरेडी बहुत खूबसूरत फॉर्म के अंदर हैं अपनी टीम मैनचेस्टर सिटी के लिए, तो उनकी आप परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप के अंदर जो हैं वो देखने लायक होंगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक नोटिस भेजा है जिसमें उससे कहा गया है कि वो तनाजात निपटाने से मुतालिक कमेटी कायम करे जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ ना खेलने का मामला देखे। दूसरी जानिब भारत के साबिक स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने भी ये सवाल उठाया है कि पाक भारत ताल्लुकात की कशीदगी की सजा क्रिकेट और शो बिजनेस को ही क्यों दी जाती है। दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट नहीं हो रही, क्या ये टेररिज्म कम हो गई क्या? दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द क्रिकेटर्स टू डिफेंड योर बॉर्डर्स, इट्स अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। मगर आपने सिर्फ क्रिकेट को और जो फिल्म इंडस्ट्री को आपने रोका, ये नहीं करना आपने उनके साथ कोई ताल्लुक होते, विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट फेयर एट ऑल। अब ये क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है, पॉलिटिशियन को जो सोचना पड़ेगा,
सियासत को सोचना पड़ेगा। ऐसा कहने वाले कोई और नहीं, भारत के साबिक कप्तान और अपने जमाने के बेहतरीन लेग स्पिनर बिशन सिंह बेदी हैं, जिनके नाम पर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक स्टैंड को जगह दी गई है। बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में ही भारतीय टीम साल 1978 में पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। उस सीरीज में भारत को कपिल देव जैसा शानदार ऑलराउंडर भी मिला, तो पाकिस्तानी टीम की कमान मुश्ताक मोहम्मद के हाथ में थी।
تب بھارت میں پہلی بار عمران خان، ظہیر عباس، ماجد خان، جاوید میاں داد اور وسیم باری کے نام کی گونج بھی سنائی دی تھی۔ رہ رہ کر بشن سنگھ بیدی جیسے دوسرے کھلاڑیوں کے دل کی بات زبان پر آ ہی جاتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کرکٹ کے میدان میں آمنے سامنے ہوں، لیکن کیسے ہوں؟ اب ایک امید نظر آتی ہے جب اگلے سال 9 ٹیسٹ ٹیمیں 2 سال کی ٹیسٹ چیمپئن شپ کھیلے گی، جس میں 3 باہر اور 3 گھریلو زمین پر کھیلی جائیں گی۔ اسے لے کر آئی سی سی کی ایک بیٹھک 7 دسمبر کو سنگاپور میں ہونی ہے۔ بھارت کے خلاف 6 ٹیمیں کھیلیں گی، اور اگر پاکستان ان ٹیموں میں نہیں ہوگا تو نہ تو بھارت کے پوائنٹ کٹیں گے اور نہ ہی پینلٹی لگے گی۔ لیکن بھارت پاک مقابلوں کی امید کی لو میں جگبگاہٹ تو تبھی ہوگی جب سرکار اپنی منظوری کا تیل ڈالے گی۔ کرکٹ ایکسپرٹ وجے لوکپلی کہتے ہیں،
اس میں میرا ایک سیدھا ماننا یہ ہے کہ انڈیا کو اگر پاکستان سے کھیلنا ہے تو بی سی سی آئی اور پی سی بی نہیں ڈیسائیڈ کریں گے، یہ ریسپیکٹو گورنمنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو جب بھی آپ کو کھیلنا پڑے گا گورنمنٹ کا کلیئرنس نہیں ہوگا، کھلاڑی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میں مانتا ہوں کہ فوج کا اپنا رول ہے، کھلاڑیوں کا اپنا رول ہے، لیکن گورنمنٹ کا بھی رول ہے۔ اگر گورنمنٹ کہتی ہے آپ نہیں کھیلو گے تو نہیں کھیلو گے، اور آپ بغیر پرمیشن کے آپ کھیل بھی نہیں سکتے ہو۔
سرحد پر فوج اپنا کام کرتی رہے گی اور سرکار بھارت پاک مقابلے ٹالتی رہے گی، لیکن اگر آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئنشپ کا فائنل کہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ ہی ہونا طے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وجے لوکپلی،
فائنل سٹیج میں پہنچنے کے بعد اب یہ آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھیل سکتے ہو، یہ تو بہت خراب ہوگا کہ آپ کا پورا ٹورنامنٹ ختم ہونے کو آ گیا اور فائنل آپ ایک دوسرے سے نہیں کھیل رہے ہو۔ تو یہ مدعا تبھی حل ہوگا جب گورنمنٹ الاؤ کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں نیوٹرل وینیو پہ گورنمنٹ پاکستان سے میچ کے لیے الاؤ کرے گی ہی نہیں، انلیس کی اگر وہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ۔
یہ کیسی سیاست ہے جس کے کھیل میں ایک ایسا کھیل پھنس کر رہ گیا ہے جس کے بنا دو ملکوں کی نہ تو صبح ہوتی ہے نہ ہی شام۔
پاکستان سپر لیگ میں اس مرتبہ 6ٹی ٹیم کا اضافہ ہوا ہے جو ملتان سلطانز ہے۔ ملتان سلطانز نے وسیم اکرم کو ڈائریکٹر کرکٹ مقرر کیا ہے، جبکہ آسٹریلیا کے ٹام موڈی کوچ اور پاکستان کے شعیب ملک کپتان ہیں۔ میں نے ٹیم کی متوقع کارکردگی پر بات کرنے کے لیے ملتان سلطانز کے جنرل مینیجر کرکٹ آپریشن سید حیدر اظہر سے رابطہ کیا، اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ پی ایس ایل میں نئی ٹیم کے طور پر شمولیت سے ملتان سلطان کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟
ہم جس کنوکشن کے ساتھ آئے ہیں، جس پلاننگ اور جس اسٹریٹجی کے ساتھ آئے ہیں، ہم لوگ بہت اس پہ مطمئن ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہماری جو کاوش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہم پہلے سیزن میں ہی کوئی اچھا امپیکٹ کریں۔ ہماری تو نیت خیر جیتنے کی ہے۔ جب آپ 6ٹی ٹیم بن کر آتے ہیں، ایکسپینشن ٹیم بن کر آتے ہیں کسی بھی ڈرافٹ میں، تو آپ کو کوئی تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ ہم نے ان ڈس ایڈوانٹیجز پر انفیکٹ کیپٹلائز کیا اور ہم نے انہیں اپنی ایڈوانٹیج خود بنایا۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا جو ٹیموں نے پلیئرز ریٹین کرنے تھے وہ صرف 10-10 پلیئرز ریٹین کر سکتی تھی، تو ایز این ایکسپینشن ٹیم جو ہم نے اپنے پہلے 10 کھلاڑی چوز کرنے تھے وہ صرف ریلیزڈ پلیئرز میں سے کرنے تھے۔ تو ہم بیٹھے جی، ہم نے بیٹھ کے پورا اسیس کیا، ہم نے دیکھا کہ کون کون سی ٹیم پوٹینشلی کس کس کو کس کیٹیگری میں ریلیز کر سکتی ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم نے اسٹریٹجی بنائی۔ جہاں پر فرینچائز کرکٹ میں، کوئی بھی فرینچائز سکسیزفل جہاں بھی ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر ایک اسٹرانگ کور ہوتا ہے پاکستانی کھلاڑیوں کا۔ تو ہمارا پہلا جو ایکسپینشن ڈرافٹ میں مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم ابھی ہی اپنے 9-10 کھلاڑیوں میں ایسی کور تیار کر لیں کہ ہمارے کم سے کم 8 یا 9 لڑکے سٹارٹنگ 11 والے پہلے ہی ہمیں مل جائیں۔
حیدر اظہر سے میرا اگلا سوال تھا کہ پاکستان سپر لیگ کے کچھ میچز پاکستان میں ہونے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو کیا آپ کے غیر ملکی کھلاڑی پاکستان آنے کے لیے تیار ہوں گے؟
ہمیں پی ایس ایل نے جب بھی پلیئرز لسٹ دی تھی تو ہمیں 7 اویلیبلٹی بتائی ہوئی تھی۔ ان کی اگر کوئی انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے یا کچھ کے اگر ڈومیسٹک انگیجمنٹس ہیں، ہمیں ان کی ڈیٹس بھی پتا تھی اویلیبلٹی کی، اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ کون سے پلیئرز اوپن ہیں ٹو دی آئیڈیا آف کمنگ ٹو پاکستان اور کون سے ہیں جنہوں نے فلیٹ آؤٹ نو کیا ہوا ہے۔ وسیم بھائی کی اسٹرکٹ انسٹرکشنس تھیں ڈرافٹ کے وقت کہ آپ نے انہیں پلیئرس کو کنسیڈر کرنا ہے جو آپ کو اے تھرو آؤٹ دا ڈیوریشن آف دا ٹورنامنٹ یا سگنیفیکنٹ میجورٹی آف دا ٹورنامنٹ اویلیبل ہوں، اور بی جو پاکستان آنے کو اوپن ہو۔
حیدر اظہر سے میرا آخری سوال تھا کہ ٹام موڈی کو کوچ بنانے کی کوئی خاص وجہ؟
ٹام موڈی کو پہلے دن سے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا مالکان نے اور وسیم بھائی نے،
उनका मानना था कि देखिए टॉम मूडी का अपना जो करियर है वो सबके सामने है, वर्ल्ड कप विनर। फिर उनका अगर आप कोचिंग करियर देखें तो वो अब तक आईपीएल भी जीत चुके हुए हैं, वो कैरिबियन प्रीमियर लीग के कंसल्टेंट भी हैं, वो बिग बैश में भी कोच करते हैं, वह बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रंगपुर राइडर्स के साथ भी हैं। तो उन ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड नेम्स इन फ्रेंचाइज क्रिकेट। और ये काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी उन्हें देख भी चुके हुए हैं, उन्हें ऑब्जर्व भी कर चुके हुए हैं, एंड सो वी वर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस चॉइस।
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाज़त दीजिए।
इसी के साथ सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थी अंबर खैरी, प्रोड्यूसर थे रिफाकत अली, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जय मैगानी, इस्लामाबाद में इसरारुल हक। आदिल शाहजेब को इजाजत दीजिए। आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ उबैद मलिक।
सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुलहुकूमत पेशावर में आज सुबह शिद्दत पसंदों के हमले में 8 तलबा समेत 9 अफराद हलाक और 35 जख्मी हुए, जबकि इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से मुतसिल सरहदी शहर चमन में बम के एक धमाके में मसीही बरदारी से ताल्लुक़ रखने वाला एक बच्चा हलाक और एक जख्मी हुआ है। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने बांग्लादेश के दारुलहुकूमत ढाका में रोहिंग्या मुसलमानों के एक वफद से मुलाकात की है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप वजीर खारजा रेक्स टेलरसन को तब्दील करके उनकी जगह मौजूदा CIA के चीफ माइक पोम्पे को तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि यमन में मौजूद हौसी बागी ईरानी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। जनूबी इंडिया में तूफान के बाइस बड़े पैमाने पर नुकसान की इतलात हैं।